ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. سورة آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے. اور بے شک تم میں سے ایک امت یا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, بھلائی کا حکم دے اور منکر سے روکے, اور بے شک یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں آتا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہو تم بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی, تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے, یعنی تم معروف کا حکم دیتے, منکر سے روکتے, اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے, اور بعض ان میں سے ایمان والے ہیں اور بعض فاسق ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 دوسرے پارے کی پہلی آیت بھی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہیاں دو اور رسول تم پر گواہ ہو. اس میں پھر امت مسلمہ کو ایک امت بنایا گیا. اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت حکم دیا, اور وہ کیا, وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, بر اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور گناہ اور نافرمانی یعنی زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ 12, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال اللہ انی معکم. اور بے شک لیا اللہ نے عہد بنی اسرائیل سے اور مقرر کی ان میں 12 نقیب یعنی سردار, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. شرط کیا ہے میرے ساتھ کی؟ لئن اقمتم الصلاۃ, اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور ایمان لاؤ میرے رسولوں پر اور ان کو تقویت دو اور قرض تو اللہ کو قرض حسن, البتہ ضرور میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو ان جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. جو بھی کوئی اسے انکار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہ ساری آیات ہم سب کو ایک بنیادی مضمون کی طرف سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں, اور وہ ہے امت بن کے جینا. ہم نے ٹائم ویسٹرز میں ایک بہت بڑا ٹائم ویسٹر دیکھا تھا کہ ہر کام خود کرنے کا شوق, ہر فن مولا ہونا یا خود کو ہی سب کچھ سمجھنا, میں سب کچھ سکتی ہوں, میرے بغیر کچھ چلتا نہیں. تو آج کے ٹائم مینجمنٹ کی سیریز میں ہم بات کریں گے ٹیم ورک پر, کہ مل جل کر کام کرنا کیا ہوتا ہے, کیسے کرتے ہیں, اس کے اثرات کیا ہیں, اور ان سے ہٹنے کا نقصان کیا ہے. اور میں نے جتنی بھی آیات آپ کے سامنے رکھی ان سب میں لفظ امت آپ کو ضرور اپنی طرف کھینچنے والا لفظ ہونا چاہیے, کہ آج کئی بلین مسلمان بھیڑ کیوں بن گئے, امت کیوں نہ رہے. بہت ساری وجوہات ہوں گی تو ہوں گی, لیکن ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے اندر مل جل کر کام کرنے کا شوق نہیں رہا, چاہے وہ کوئی دین کا کام ہو, دین کا مفاد ہو یا دنیا کا ہو. ہر بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کے سب کچھ کرنا چاہتا ہے, چاہے اس کو آتا ہو کہ نہ آتا ہو. جبکہ دنیا والوں کو اگر ہم دیکھیں تو دو تین مثالیں ریسنٹلی آپ لوگوں کے پاس ناروے میں بھی ہوں گی. ہم لوگ پہلے دو بینک یہاں دیکھتے تھے, ایک پوسٹ بینک تھا اور ایک غالباً ڈی این بی نور. پھر کچھ مہینے پہلے کیا ہوا, دونوں مل گئے. کیا پتہ چلا کہ ڈی این بی نور نے پوسٹ بینک کو لے لیا. اسی طرح گاڑیوں کی کئی کمپنیوں کو آپ جانتے ہوں گے, پہلے وہ الگ تھے, یہ ٹیوٹا, لینسر, کتنے نام ہیں میرے سے زیادہ شاید آپ کو پتہ ہوں گے. یہ پیچھے شروع میں الگ الگ ہوتے تھے, پھر مل گئے. دنیا والے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھی کوالٹی دینی ہے کسی کو تو مل کے کام کرو. ڈی این بی نور اپنی ایفرٹس ڈالے جو اس کی خوبی ہو اس میں اپنے آپ کو ایکسیلنسی کے درجے پہ فائز کرے، اور پوسٹ بینک جو ہے وہ اپنے لمیٹڈ جو وسائل ہیں اس کو بڑھا لے، کس سوچ کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں میرا نام پیچھے چلا جائے لیکن میرا کام بڑھے گا۔ تو جب لوگوں کو کام پیارا ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کام کے لیے اپنی ذات کی قربانی دے کر ایک بڑے مقصد کے لیے جیتے ہیں۔ اس کے لیے امت مسلمہ کو دن میں 5 بار ایک تیاری کروائی گئی جماعت کی نماز سے۔ 5 وقت مل کے مسجد میں نماز پڑھنا اصل میں ایک ٹیم ڈیولپمنٹ تھی، ایک امت کی تیاری تھی جہاں ہر ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ نماز کا کیا ہے، نماز تو انسان نے اپنے لیے پڑھنی تھی، گھر میں پڑھنے کے بجائے مسجد میں کیوں بلایا؟ کہ آؤ ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤ کہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو، کبھی کوئی دکھ سکھ ہو تو سب کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کہاں ملنا ہے۔ پھر روز ملنے والوں کو دیکھو کہ کون کیوں نہیں آیا، اللہ خیر کرے یہ بیمار تو نہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اسی طرح مسجد لوگوں کے لیے ایک میٹنگ پلیس بنتی تھی، مسجد جو تھی وہ پوری پلاننگ کے لیے کام کرتی تھی، اور وہاں لوگوں کو ایون کئی قسم کی شرعی سزائیں اور ان کے مقدمات کے فیصلے بھی سنائے جاتے تھے۔ لیکن جب سے مسلمان ایک فرد بن کے جیے وہ امت بننا بھول گئے۔ فطرت سے کئی سبق ہمیں ملتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے ہمیں ٹیم ورک کے نتیجے میں خیر اور خوبی دیتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی مثال شہد کی مکھیوں کی ہے۔ شہد اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور اس میں شفا ہے، لیکن شہد کی تیاری ایک بے حد محنت طلب کام ہے۔ نصف کلو یعنی آدھا کلو شہد تیار کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو مجموعی طور پر 300,000 میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، 300,000 miles طے کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک مکھی کی عمر چند مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ایک تنہا مکھی 1 pound تو چھوڑیے ایک اونس شہد بھی نہیں بنا سکتی، خواب اپنی ساری زندگی پھولوں کا رس جمع کرنے میں لگا دے۔ ابھی رس جمع کرے گی تو مر جائے گی، پھر دوسری مکھی شروع کرے گی تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ناممکن کام کو کیسے آسان کیا؟ اجتماعی کوشش سے۔ شہد کی تیاری کو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں میں بانٹ دیا، جو کوئی کوئین مکھی کی طرح انسٹرکشنز دیتی ہیں اور کئی ورکر مکھیاں ہیں، کوئی اپنے پروں سے پنکھا جھلتی ہیں تاکہ شہد سوکھے، کوئی مکھی اپنے پیٹ میں سے ویکس نکال کر سیل پیک کرتی ہے اس کو تاکہ ٹیٹرا پیکنگ ہونے لگے، اور کئی مکھیاں صرف ارد گرد کے کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کے لیے ایک چوکی دار مکھی کا کام کرتی ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ہم سورہ نحل میں پڑھ چکے ہیں، کوئی سننا چاہے تو اس تفسیر میں سے پھر سن لے کہ کس طرح شہد بنتا ہے اور اس کے اندر کتنا زبردست قسم کا ٹیم ورک پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال اگر ہم دیکھیں، آج کے دور میں ہمارے پاس بہت زیادہ کمیونیکیشنز کے ذرائع ملتے ہیں۔ چند سال پہلے اگر آپ پلٹ کے پیچھے دیکھیں تو امریکہ اور آسٹریلیا، ان دونوں کے بیچ میں کمیونیکیشن بہت مشکل تھی، اور جو لوگ گلوب کو جانتے ہیں امریکہ پورا ویسٹ میں ہے اور آسٹریلیا بالکل ایسٹ سے بھی دوسری سائڈ پہ جاتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبا 180 کا خط کھینچے تو وہ وہاں پہ آتا ہے۔ اب بہت مشکل تھا، 3 دوست تھے، تینوں کے نام، ایک کا نام ڈی سے شروع ہوتا تھا، ایک کا ایچ سے شروع ہوتا تھا اور ایک ایل سے ہوتا تھا۔ تینوں بیٹھے، انہوں نے ایک پلان تیار کیا، اس تخیل کو قابل عمل کرنے میں پوری کوشش کی، اور آج سب اس کمپنی کو DHL کوریئر سروس کے نام سے جانتے ہیں۔ شاید آج آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہوگا کہ یہ DHL ہے کیا، یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ آج کتنے پیکج، کتنی گاڑیاں، کتنی سروسز ہمیں دیکھتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال، 1986 میں شارجہ میں ایک ون ڈے میچ ہوا تھا، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، پاکستان کا انڈیا سے مقابلہ تھا، اور انڈیا کے مقابلے میں جیتنے کے لیے پاکستان کو صرف 4 runs چاہیے تھے، 4 runs چاہیے تھے، اور 2 گیندیں موجود تھیں کہ 2 بال رہ گئی ہیں، ایک کو کر دیں کیا کریں۔ توصیف احمد کا نام سنا ہوگا، اس دور کا ایک معروف کرکٹر تھا، اس نے 1 run لے کر جاوید میاداد کو آخری بال پہ کھیلنے کا موقع دیا اور وہ چھکا جو ساری دنیا میں مشہور ہوا کہ جس کے بعد پاکستان یہ میچ جیت گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ ٹیم اسپرٹ تھی۔ چھکا ایک نے لگایا، فتح ساری قوم کی ہوئی، فتح ساری ٹیم کی ہوئی۔ اس لیے بعض دفعہ لوگ ناموں کو جب دبا بھی دیتے ہیں نا، شخصیت کو کہتے ہیں نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے، تو جو ہستی کو مٹاتے ہیں نا ان کا نام اور اوپر آ جاتا ہے۔ ان کا نام اس لیے آ جاتا ہے کہ ان کو اپنا نام پیارا نہیں تھا، ان کو اپنی ذات بڑی نہیں تھی۔ تو اس طرح سے ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ کیسے بڑے کام کرتی ہیں اور اکیلے انسان کیسے کرتے ہیں۔ ایک معروف واقعہ تو آپ نے ٹیم ورک کی افادیت میں سنا ہی ہوگا، بچپن سے بڑے سناتے آئے کہ ایک بزرگ تھا، اس کے اوپر بیماری کے اثرات طاری ہوئے۔ اس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا منگوایا، لکڑیاں منگوائیں اور بیٹوں سے کہا کہ اس کی ایک ایک لکڑی کو توڑ دو۔ انہوں نے توڑ دیا۔ پھر اس نے ایک اور گٹھا منگوایا اور کہا اب ان ساری لکڑیوں کو جوڑ دو۔ گٹھا ایک بنڈل بنا دیا اور اس میں کہا کہ اب کہا اس گٹھر کو توڑو، تو نہیں توڑ سکے۔ پھر کہا کہ بیٹا میرے بعد اگر تم بکھر کے لکڑی لکڑی بن کے جیو گے، تم کچھ کام نہیں کر سکو گے، تمہارے دشمن آئیں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے، لیکن اتحاد کے ساتھ رہو گے، مل کے رہو گے تو تم جڑے رہو گے۔ یہ واقعہ بھی کیا بتاتا ہے کہ بعض دفعہ پتلے دھاگے، آپ خواتین ہیں اون سلائیوں کا کام کرتی ہوں گی، کبھی کسی اون کی ایک اون کو توڑنا چاہیں نہیں توڑ سکتے، بعض دفعہ ہاتھ چھل جاتے ہیں اگر ہاتھ سے توڑیں، لیکن آپ ذرا اس اون کے سرے کو لے کے اس کو کھولیں اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے دھاگے ہوتے ہیں ان کو کھولیں، پھر ہر دھاگے کو آپ ایسے اپنے ہلکے سے انگوٹھے کی نوک سے بھی توڑ لیں گی۔ تو اجتماعیت میں زندگی ہے، امت بن کے جینا ہی اصل میں اس امت کی کامیابی کی وجہ تھی۔ آج مسلمان دنیا کی دوڑ میں بھی اور دین کی دوڑ میں بھی جو ہمیں پیچھے دکھتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ آج ہمیں اجتماعی طور پر مل کے کامن گراؤنڈ پہ کام کرنے کی عادت نہیں رہی۔ ہم خود نمایاں ہو گئے، ہم خود پسند ہو گئے، ہمیں خود اپنا بہت اچھا لگتا ہے، ہم سجنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے نام بہت پیارے ہیں۔ اب اسی سے ہی اس ایک عادت کے نہ ہونے کی وجہ سے امت بٹ کے فرقوں میں گئی۔ آج کیوں لوگ وحدت امت کی بات کرنے کے بعد چپ کر جاتے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے سیمینار ہوئے، شاید آپ کو کبھی موقع ملا نہ ہو، میں نے بڑی قریب سے ایسی چیزوں کو دیکھا۔ سم ٹائم سب مسلکوں کے فرق اماموں کو، آئمہ کرام کو، ان کے اسکالرس کو جمع کرایا جاتا ہے، تین تین دن تک کی میٹنگز ہوتی ہیں، آؤ بیٹھو مل کے ایک کام کرتے ہیں، چلو سب کسی ایک چیز پہ جمع ہو۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تیار، سب کہتے ہیں، آپ کسی مسلک، کسی جماعت، کسی گروہ کے مسلمان کے پاس چلے جائیں، کیا خیال ہے فرقہ واریت اچھی چیز ہے؟ کہیں گے نہیں، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کیسے؟ ہونا چاہیے، وہ کہیں گے سارے حنفی ہو جائیں، وہاں سے آپ اٹھیں گے کسی اور جگہ جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں سب کو ایک ہونا چاہیے، کیا سب شافعی ہو جاؤ، وہاں سے اٹھیں گے وہ کہیں گے سارے حنبلی ہو جاؤ، وہ کہیں گے سب مالکی ہو جاؤ، وہ کہیں گے سب شیعہ ہو جاؤ، وہ کہیں گے سارے سنی ہو جاؤ، وہ کہیں گے سارے وہابی ہو جاؤ، اور آپ دیکھیں سب اتحاد کرنا چاہتے ہیں کس نام پہ؟ جو ان کو پسند ہے۔ کیا سارے حنفی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ سارے شافعی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ہاں سارے ایک کام تو کریں گے نا، کہ اس قرآن کے ساتھ جڑ کے پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو کیا کہا جاتا ہے ایسے موقع پہ؟ میں نے خود ایسی چیزوں کو آبزرو کیا، جب ساروں کی سن سنا کے، منہ پہ تو کوئی نہیں کہتا لیکن وہ اپنے عقائد کو اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ فقہی مسئلوں کو عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک بندہ فقہی مسئلہ ہے، کہ آپ، مثال دیتی ہوں کہ موزوں پہ مسا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں جی میرا عقیدہ اور ہے، تمہارا عقیدہ اور ہے، اللہ کے بندوں یہ عقیدہ نہیں ہوتا، یہ ایک فقہ کا مسئلہ، اور اگر آپ اس فقہ کے مسئلے پہ ایک مسوں والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور اسی کمرے میں دوسری جگہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو آپ کو اسی نبی کی وہ بات نہیں یاد کہ جہاں ایک فرض جماعت ہو رہی ہو وہاں نماز اکیلے میں ہوتی نہیں؟ اس کے بھی اوپر بھی تھوڑی سی ہم بات کر سکتے ہیں، ٹیم ورک پہ، نماز پہ، کہ اسلام نے کیسے جماعت کی نماز کو فارم کیا کہ جہاں سب پڑھ رہے ہوں گے، ایون مرد گھر سے پڑھ کے بھی آیا ہوا ہے، کسی سفر میں مسافر، اس نے جمع کر لی پھر چلا گیا کسی کے ساتھ، تو کیا کرے؟ اٹھے پھر پڑھے۔ لوگ سوچیں گے یہ کافر ہے کیونکہ سب پڑھ رہے ہیں، اس کو کیا پتہ نہیں پڑھے، مردوں کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا نماز نہ پڑھنے کا۔ کیوں کہا کہ جہاں ایک جماعت ہو رہی ہو وہاں دوبارہ نہ کرو؟ وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان ایک بن کے رہے۔ لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا مرنے مٹنے لگتے ہیں کہ ایک بنیادی فیکٹر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک بہت معروف کہانی شاید آپ نے بھی کبھی سنی ہو کہ ایک عمارت تھی تو اس میں آگ لگ گئی، لوگ اپنی اپنی جانیں بچانے کی فکر میں تھے، دو معذور شخص بھی وہاں تھے، ایک لنگڑا تھا اور دوسرا نابینا تھا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کیا کہ نابینے کے کندھوں پر لنگڑا سوار ہو گیا اور وہ بتاتا رہتا ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اور لنگڑا شخص اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے دونوں نے جان بچا لی۔ اللہ کرے کہ آج ہمارے ملکوں میں بھی جو آگ لگی ہوئی ہے، جو آج مسلمانوں کی طبیعت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے۔ تو لہٰذا آج قومی مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، گھریلو مسائل، واللہ ہی میں تو ہمیشہ نیچے آ کے بات کرتی ہوں کہ ہم خواتین ہیں، ہمارے تو اپنے گھروں میں ٹیم ورک نہیں ہوتا، ہم تو صرف تقسیم کار اپنے گھر میں ماں بیٹی کی نہیں کر سکتے، ساس بہو کا ساتھ گزارا نہیں ہوتا، باپ بیٹا ایک دکان پہ خوش نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں ابا جائیں تو ذرا میں کچھ کروں، ابا کہتے ہیں یہ نالائق جب سے آ کے بیٹھ گیا میرا کام ٹھپ ہو گیا۔ ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے، تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اس میں بھی کوئی خوبی ہو سکتی ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنا بیٹا آپ کو نہیں پسند، آپ کو دوسرا دنیا کا کون سا انسان پسند ہوگا؟ اپنی بیٹی نہیں پسند ہوتی ماں کو، اپنی لاڈ اور چاؤں سے لائی ہوئی بے بہو نہیں پسند ہوتی کہ اس کو کام نہیں کرنا آتا، اس کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت خودی اور انا کے خول میں لگے رہتے ہیں اور کام نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا کہ جب مسلمان اپنے آپ کو ایک امت بنائیں گے تو میں ان کو سب کچھ دے دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ارد گرد جو آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو کون بجھائے گا؟ اس کو ہم بجھائیں گے۔ کیسے؟ مل جل کر کوشش کریں گے، جہاں ٹیم ورک کی ضرورت ہے وہاں ٹیم ورک کیا جائے گا، جس کا جو حق ہے اس کو حق دیا جائے گا۔ وہاں ایک معذور بندے نے اپنی جان دوسرے کے ساتھ مل کے بچا لی تو وہاں فائر بریگیڈ کا تو عملہ پہنچا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنے حصے کے جو ہیں وہ کر لیں اور اس سے ہم کام اپنے آگے لیں؟ اب ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی اب میں بات کروں گی کہ ٹیم ورک ہوتا کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے اور رکاوٹ کیا ہے اس کے بیچ میں۔ تو پہلی بات ہے کہ ہر سوسائٹی میں تین قسم کے لوگ ضرور ہوتے ہیں، 1 2 3۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ماتحت کام کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں، وہ کیا کوئی کہہ دے کر لیتے ہیں، بھی کیا کیوں نہیں، ہمیں کہا ہی نہیں کسی نے، کوئی بتا دیں کام ہے تو کر لیں، چلے جائیں ہم، کچھ کام ہے تو بتا دیں۔ یعنی ایک پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ دوسروں کے انڈر رہتے ہیں، ماتوب قسم کے، بڑے عاجز، مسکین، ہمبل، نائس، بات بھی نہیں کسی سے کو فالتو کریں گے، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ دوسروں کے انڈر رہ کے کام کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھے ساتھی ثابت ہو سکتے ہیں، شرط کہ ان کے اوپر ایک لیڈر ہو، کیونکہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا اور ان کے اندر کوئی اپنی سوچ نہیں ہے تو پھر کوئی مخالفت کا بھی ذہن نہیں ہوتا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ حاکم بن کے رہتے ہیں، حاکمیت، ہمیشہ دوسروں کو زہر کرنا پسند کرتے ہیں، تب جائیں گے کسی جگہ پہ جب سب کام ہو چکے ہوں گے، ان کو اگر ہلکا پھلکا سا کوئی کام کرنا پڑ جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، یہ لیڈر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیڈر سے مراد یہ لیڈر بن نہیں سکتے لیکن ذہنی طور پہ لیڈر ہوتے ہیں، اور اگر آپ ہلکا سا اس کو کہیں کہ ان کے اندر کبر بھی ہوتا ہے، جھوٹی انا ہوتی ہے، اور متکبر تو پہاڑ پہ کھڑے ایک شخص کی طرح ہوتا ہے، وہ پہاڑ پہ کھڑا ہو کے اپنا قد اونچا کر رہا ہے، لیکن اصل میں لوگوں کو پہاڑ پہ کھڑا ہونے کی وجہ سے اونچا دکھ رہا ہے، اور لوگ اس کو نیچے کیوں دکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ خود پہاڑ پہ کھڑا ہے۔ مثال دی تھی میں نے ایک دورہ قرآن کے 2010 میں تکبر والے ٹاپک میں، کیا پہاڑ پہ کھڑے شخص کو امیجینیشن میں لائیں، وہ تو کہہ رہا ہے واہ میرا قد تم سب سے اونچا ہو گیا، لیکن سب کو پتہ ہے پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے، اس کو اتارو نیچے پہاڑ سے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں، ارے تم چھوٹے تم چھوٹے، تو ظاہری بات ہے اونچائی سے دیکھیں گے تو چھوٹے، یہاں سائڈ سے تھوڑی بات ہٹی ہوئی ہوگی لیکن بات موضوع ہمارا ایک ہی ہے۔ کل میں نے ایک بہت ہی خوبصورت آبزرویشن کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا، کیونکہ ٹاپک مجھے پتا تھا میں نے آج کرنا ہے تو خود ہی ذہن چلتا رہتا ہے، تو ہم چیزوں کو جس رنگ میں دیکھتے ہیں نا ہمیں بالکل وہ ویسی لگتی ہیں۔ میں کسی مسجد میں تھی تو میں انتظار میں باہر کھڑی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ پیچھے پہاڑ ہے چھوٹی سی، جیسے آپ کو پتہ ہی ناروے میں جگہ جگہ پہاڑیاں اور پہاڑیوں پہ درخت بھی ہیں، ہم جب بھی آپ راستوں میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو پہاڑوں کا ایک سیدھا سلسلہ دکھتا ہے۔ میں کچھ اس طرح سے کھڑی تھی جیسے آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ فلور پہ انسان کھڑا ہوتا ہے، میرے سامنے پہاڑ جو تھا اس کے اوپر درخت بھی تھے، لیکن جب میں نے غور کیا تو کیا دیکھا، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت پہ بھی پیار ہے، کچھ درخت ہیں جو زمین پہ اگے ہوئے ہیں یعنی سڑک کے کنارے پہ، वो कितने लंबे होके पहले तो पहाड़ की चोटी तक पहुंचे हुए थे, फिर पहाड़ की चोटी से ऊपर उनका कद कुछ 2-3 गज ऊपर गया हुआ था। ठीक है, आप इमेजिनेशन में ले आए जो भी आता है। फिर उसके बाद पहाड़ की चोटी पे फिर कुछ दरख्त उगे हुए थे जैसे यहाँ उगते हैं, और वो मुश्किल 2-2.5 फुट के थे। नीचे पहाड़ था, ऊपर वो थे, और वो सिर्फ 2.5 फुट का होने के बावजूद ज़मीन पे उगे हुए इतने लंबे के बिल्कुल बराबर एक कतार बना के खड़े थे। शायद समझ आ चुका हो बात। मैंने क्या देखा, मैंने कहा कि देखें कितना खूबसूरत ये मंज़र लग रहा है, लेकिन देखें कि इसमें हिकमत क्या पली दिया है। ये सब मिल के एक यूनिटी को शो कर रहे हैं। हर गिरोह में ज़्यादा सलाहियतों वाले भी लोग होते हैं, जो ज़मीन पर खड़े हुए लंबे कद, टाइम बहुत उनको लगता है, उनके पास 5-6 साल का तजुर्बा भी होता है, कई सालों से वो उस काम में लगे होते हैं, जड़ों में पड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोग टैलेंटेड, जिनके अंदर अभी इतना वक्त उनको नहीं मिला लेकिन उनके अंदर खूबियां बहुत हैं, वो बाद में आके मिले उस काम में, लेकिन उनका कद दोनों के बराबर हो गया। असल चीज़ तजुर्बा, वक्त नहीं होता, एफिशिएंसी होती है। आप एफिशिएंसी शो करेंगे ना, तो आप 2 साल में 5 साल वाला फासला तय करेंगे, और फिर जो खूबसूरत चीज़ थी वो आप भी देखते होंगे, हर दरख्त एक जगह पे आके रुक गया। ये फितरत का एक अजीब सा असूल है। हम जहाँ गुजरते हुए देखते हैं ना, लाइनों की लाइनें हैं दरख्तों की, शायद अगले 2-4 साल में नीचे वाला बढ़ जाए, लेकिन मुझे कल खड़े खड़े वहाँ इतना प्यारा है अल्लाह पे, मुझे ऐसे लगा कि बड़ा जो है ना वो रुक गया अपना, क्योंकि मैंने अब इस छोटे को साथ लेके चलना है, और छोटा खुश है कि मेरा कद उस बड़े के बराबर हो गया। ऊपर से देखें तो बिल्कुल सबकी टॉप बराबर है, लेकिन जब पाँव देखें तो एक ऐसे ही है जैसे बच्चा स्टूल पर खड़ा होकर बाप के कद के बराबर हो जाए। मुझे बहुत ही उससे एक नई सोच मिली कि असल में इंसान फौजी बन के, सिपाही बन के किसी काम के लिए कब खड़ा होता है, जब हर बंदा अपने हिस्से के काम को अपनी अटमोस्ट कोशिश पर करें। ठीक है, कुर्बानी है, कद छोटे बड़े हैं, सलाहियतों का फ़र्क है, सेहत का फ़र्क है, हालात का फ़र्क है, टाइम होने ना होने का फ़र्क है। उम्मत मुस्लिमा में कोई बड़े आला जहन गए, कोई कम गए, कोई गांव में रहता है, कोई शहर में, कोई बात नहीं, ज़रूरत सबकी होती है। आप कहीं भी कोई इमारत बनाएं, आपको छोटे कील भी चाहिए, बड़े भी चाहिए, छोटी लकड़ियाँ भी चाहिए, बड़ी भी चाहिए। कहीं छोटी जगह पर बड़ी लकड़ी लगा सकते हैं, कई जगह वो बड़े लोग आ ही नहीं सकते। टीम मैनेजमेंट की तो एक बेहतरीन मिसाल हमारे इस जिस्म में है। अगर आप अपने दिल से निकलने वाली पाइपों को देखें, शरियाने इतनी मोटी मोटी हैं, कम से कम इतनी तो होंगी ये, जैसे अगर आप अंगूठे के साथ इसको करें। अब आप सोचिए कि आपके दिल से जो सुराख निकली लाइन, वो इतनी मोटी पाइप है, इस पाइप को आप अपनी उंगली में फिट ही नहीं कर सकते। अब ये पाइप के मैं जो हूँ मौजूद बड़ी, मैं तुम्हारे सर पर सवार हूँ, मैं दूंगी खून सब जगह, तुम्हें क्या करना आता है, तुम पतली पतली वरीदें और शरियाने, तो उंगलियों में कैसे जाएगी। फितरत ने उसको ऐसे ब्रेंचाइज किया, आप खोल के ब्रोंकाई कहते हैं, फिफड़ों में से जो मेन हमारे पाइप निकलती है ना, उसके बाद में छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, कई मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, वो पूरे फिफड़ों के इर्द गिर्द यूं जाल बुनती हैं जैसे आप नट बुनते हैं क्रेशियों से, और वो पूरे खोल देती हैं। पूरा जिस्म हमें इस चीज़ की बात बताता है। तो लिहाजा जो दूसरी किस्म के लोग होते हैं, ये काम हमेशा दूसरों से करवाना चाहते हैं, हाकिम होते हैं। तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, काम करना पड़े कर भी लेते हैं, कराना पड़े तो करवा भी लेते हैं। ऊंच नीच हर मुल्क में ऐसी है। हमारे मुल्क में, अगर हम अपने मुल्कों के मसाइल को देखें, पहली किस्म के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। वजह क्या है कि 200 साल की अंग्रेज़ की ग़ुलामी, आज भी हम लोग ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं। ठीक है, इल्म इतना कोई नहीं, तालीम कम थी, विरसे में ग़ुलामी मिली, ज़हनी ग़ुलामी हुई, मिजाजन इतने मातहत हो गए कि हर वक्त बाहर से डिक्टेशंस मांगते हैं, वो हमें हुक्म देते हैं, हम करने को तैयार होते हैं। दूसरी किस्म के लोग पहली किस्म से बहुत कम हैं। हमारे मुल्क में लीडर्स नहीं हैं। मुल्क से मुराद पूरे मिजाज को लें, इसी चीज़ को अब दीनी मिजाज में लाएँगे तो हम उधर देख लेते हैं आगे जाके। लेकिन आप देखें कि दूसरी किस्म के जो लोग हैं ना, वो हमारे पास कम हैं, क्योंकि उनके पास वो पूरी स्किल्स नहीं है। और बाज़ लोग जो हैं वो अल्लाह की पनाह के, वो अपना जूता भी सीधा करना होता है तो पहले बेल करके चपरासी को बुलाते हैं और फिर उनसे ये काम कराते हैं, जिसको अफसराना किस्म का आप जहन कह सकते हैं। असल ज़रूरत जिसकी आज मुसलमानों को एक उम्मत होने के नाते, पाकिस्तानियों को एक पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, वो तीसरी किस्म के लोगों की है। کہ جو کام کرنا پڑے تو کر لیں، نہ کرنا پڑے تو نہ کریں۔ میں نے کئی کامیاب لوگوں کو اس طرح قریب سے دیکھا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں کامیاب ہوتا ہے، کوئی اپنے فیملی سوشل میں ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک وقت میں آفس میں سر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، باس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے وقت میں دیکھا ورکر نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب بالکل وہ کام کریں جو ان کے 100-200 والا ورکر کرتا ہے۔ کبھی شرم نہیں ہوتی۔ میری نظر میں ہمیشہ ایسی بات کرتے ہوئے میرے والد کا نقشہ آتا ہے، ہم نے ان کو بہت کام کرتے دیکھا، ساری زندگی جو ہارڈ ورک کہہ سکتے ہیں نا، ہم نے ان کا دیکھا ہے۔ جو بھی کام انہوں نے کیا، اگر پولٹری فارم تھا تو راتوں کو جب کوئی ورکر نہیں جاتا تھا، آدھی رات کے وقت، سردیاں پاکستان کی، وہ اس وقت اسکوٹر میں جاتے تھے کہ نہیں میں نے جا کے کرنا ہے کام، اور وہاں جا کے آپ کو ہوتا ہے، وہ کہتے تھے نوکر نے تو کہہ دینا ہم نے نہیں آنا، مالکوں نے تو نہیں کرنا۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دین بھی ہوتی ہے، اور اس کو پیدا بھی کیا جا سکتا ہے۔